وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
افغانستان کے صوبہ ہلمند میں لڑائی، برطانیہ کا ہلمند میں فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ، اقوام متحدہ کا افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، عراقی فوجیوں کی رمادی کے مرکز میں شدت پسند گروپ داعش کے جنگجوؤں سے منگل کو لڑائی ہوئی۔ اس علاقے سے داعش کے جنگجوؤں کو باہر دھکیلنے کے لیے عراقی فورسز کی کارروائی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین نے اطلاع دی ہے کہ اس سال جنگ زدہ علاقوں سے تقریباً 1,000,000 افراد نے یورپ کا رخ کیا ہے، جو کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس بارے میں تفصیلات اب سے کچھ دیر بعد۔ اور سامعین،
افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ایک اہم ضلع سنگین پر طالبان کے قبضے کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد برطانیہ نے اپنے فوجی ہلمند میں تعینات کیے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق تھوڑی سی تعداد میں فوجیوں کو ہلمند بھیجا گیا، جن کا کردار مشاورتی نوعیت کا ہوگا اور وہ نیٹو کی ایک ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ برطانیہ نے افغانستان میں اپنا لڑاکا مشن گزشتہ سال کے اواخر میں ختم کر دیا تھا۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین میں پولیس کا ہیڈ کوارٹر بدستور طالبان کے محاصرے میں ہے اور افغان فورسز کو قبضہ بحال رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہلمند کے گورنر اور پولیس نے طالبان کی طرف سے ان خبروں کو مسترد کیا ہے کہ سنگین مکمل طور پر جنگجوؤں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ طالبان نے اتوار کو سنگین پر حملہ کر کے اس کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر پیر کو افغانستان میں بگرام ہوائی اڈے کے قریب طالبان کے ایک خودکش حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ رواں سال کے دوران افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجیوں پر یہ مہلک ترین حملہ تھا، جبکہ پیر کی شب کابل پر 3 راکٹ بھی داغے گئے۔ افغانستان میں اس وقت نیٹو کی زیر قیادت ریزیلیوٹ سپورٹ مشن کے 12,000 اہلکار تعینات ہیں، جن میں 9,800 امریکی فوجی ہیں۔ ہلمند پولیس کے کمانڈر محمد داؤد کے مطابق طالبان نے ضلع سنگین کا صوبے کے دیگر علاقوں سے رابطہ مکمل طور پر منقطع کر دیا ہے، جس کے بعد خوراک اور اسلحے کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ مہینے ہلمند میں سیکیورٹی فورسز کے 365 اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے۔ سنگین صوبہ ہلمند کا ایک اہم ضلع ہے، جو صوبائی دارالحکومت لشکرگاہ سے ایک مرکزی رابطہ بھی ہے۔ اگر سنگین طالبان کے قبضے میں چلا گیا تو جنگجوؤں کی شمالی صوبہ ہلمند میں نقل و حرکت بڑھ جائے گی، جس سے لشکرگاہ تک افغان فورسز کی رسد کی لائن متاثر ہوگی۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان علاقے پر اپنا قبضہ بحال رکھ سکیں گے یا نہیں۔ طالبان نے اس سے قبل ستمبر میں قندوز پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر تک قبضہ بحال نہ رکھ سکے اور افغان فورسز نے جلد ہی امریکی افواج کی مدد سے قندوز واگزار کروا لیا تھا۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے ایلچی نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ جنگ سے تباہ حال ملک میں سلامتی کی مجموعی صورتحال ابتر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایلچی نکولس ہیوسم کا کہنا تھا کہ افغان فوجی اپنی استعداد کار کی انتہائی صلاحیت تک کام کر رہے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بہتر ساز و سامان، انتظامات اور کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی متحدہ حکومت کو بھی آئندہ سال اپنی مزید افادیت ثابت کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سال قبل امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحادی افواج کا لڑاکا مشن مکمل ہوا اور یہ فوجیں افغانستان سے واپس چلی گئیں۔ اب ایک محدود تعداد میں بین الاقوامی فوجی، جن میں اکثریت امریکیوں کی ہے، یہاں موجود ہیں اور افغان فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے گزشتہ ہفتے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ افغان فورسز کی طرف سے واگزار کروائے جانے والے علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کی صلاحیت غیر متوازن ہے اور ان کی طرف سے دفاعی حکمت عملی اختیار کیے جانے سے ان کی گرفت بھی کمزور ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ افغان فوجیوں کے جانی نقصان میں گزشتہ برس کی نسبت اس سال 27% اضافہ ہوا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جو بتا رہے تھے کہ برطانوی فوجی دستوں کو ایک بار پھر افغانستان میں تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ وہ طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کا مقابلہ کر سکیں۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی اور افغان افواج کے ارکان پر بزدلانہ حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم افغان عوام اور ان کی حکومت کی حمایت کے عزم پر قائم ہیں۔ پریس سیکرٹری نے پیر کی شام ایک بیان میں 6 امریکی فوجی اہلکاروں کے لواحقین سے تعزیت اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ یہ خودکش حملہ طالبان نے افغانستان میں بگرام کے فضائی اڈے کے قریب کیا. اور پاکستان نے افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں بہتری کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں بہتری کے لیے اپنا بھرپور تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب نبیل منیر نے سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والی ایک بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کے حصول کا واحد راستہ بامقصد مفاہمتی عمل ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغانوں کو ملک کی اندرونی صورتحال معمول کے مطابق بنانے کے لیے خود اقدام کرنا ہوں گے. جنگ سے تباہ حال افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کابل کی دشنام درازیوں کے باوجود اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ وہ اس ضمن میں اپنا تعاون اور حمایت جاری رکھے گا، کیونکہ ایک پرامن افغانستان خود پاکستان کے مفاد میں ہے. ایوان بالا یعنی سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ افغانستان میں پائیدار قیام امن بین الاقوامی برادری کے لیے بدستور ایک چیلنج ہے، اور ان کے بقول اس کے لیے وہاں مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے پڑوسی ملک میں امن و خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس میں افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ افغان حکومت کے پہلے براہ راست مذاکرات کی میزبانی اور پھر افغانستان کی صورتحال سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا انعقاد بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پڑوسی ممالک سے پرامن تعلقات کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے.
Our relation with all our neighboring countries should be positive and peaceful because that is clearly important.
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ہمارے اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات پرامن اور مثبت ہونے چاہئیں، کیونکہ یہ بھی اقتصادی بحالی اور ترقی کے لیے بہت اہم ہیں. رواں سال جولائی میں افغان طالبان اور حکومت کے مابین مذاکرات کا ایک ہی دور ہو سکا تھا، کیونکہ طالبان کے امیر ملا عمر کی وفات کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد مذاکرات کا طے شدہ دوسرا دور مؤخر ہو گیا، اور اس عمل کو مزید دھچکا افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکریت پسندانہ کارروائیوں سے پہنچا. تاہم رواں ماہ اسلام آباد میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے اعلی عہدیداروں نے مشاورت کر کے اس عمل کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا تھا. ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ مذاکرات آئندہ چند ہفتوں میں بحال ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں سرکاری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اسی اثنا میں رواں ماہ ہی پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کابل کا دورہ کر رہے ہیں، جسے پاک افغان تعلقات میں بہتری اور خصوصاً افغانستان میں مصالحتی عمل کے لیے بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف اتحاد کے بارے میں پاکستان کو مکمل تفصیلات کا انتظار ہے، جس کے بعد پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اسے اتحاد میں کیا کردار ادا کرنا ہوگا. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی قیادت میں بنائے گئے دہشت گردی کے خلاف اسلامی ممالک کے اتحاد کی مکمل تفصیلات سے آگاہ نہیں. منگل کو پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں ایک رکن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اتحاد میں پاکستان کے کردار پر مشاورت ابھی جاری ہے، اور پارلیمان میں قبل از وقت بحث سے اس معاملے کو مزید پیچیدہ نہ بنایا جائے. سرتاج عزیز نے کہا کہ اتحاد میں شریک ہر ملک اپنے کردار کا تعین کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہر اقدام کی حمایت کرتا ہے اور دوسرے ممالک کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ابھی اس اتحاد کے لیے فوج بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا. سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے اس بات پر اعتراض کیا کہ حکومت نے پارلیمان سے مشورہ کیے بغیر ہی اتحاد میں شرکت کا فیصلہ کر لیا اور بظاہر خود بھی اپنے کردار کے بارے میں واضح نہیں. تاہم معروف تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسا کوئی آئینی تقاضا موجود نہیں کہ کسی اتحاد میں حصہ بننے کے لیے پہلے پارلیمان سے منظوری لی جائے.
پاکستان میں کوئی آئینی تقاضا نہیں ہے کہ کسی الائنس کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے اپروول کی ضرورت ہے. ہاں یہ سیاسی طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو بتا دیا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے، پارلیمنٹ کے سامنے وضاحت کی جا سکتی ہے.
حسن عسکری کا ماننا ہے کہ اب تک سامنے آنے والی خبروں کے مطابق بظاہر سعودی حکومت نے اتحاد کے اعلان سے قبل پاکستان سے مشاورت نہیں کی اور نہ ہی اسے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا، جس کے باعث حکومت پارلیمان کو معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہے. हसन अस्करी का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब से करीबी ताल्लुकात चाहता है, मगर वो सऊदी अरब की मशरिक वुस्ता की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, ख्वाह यमन का मामला हो, ईरान से ताल्लुकात हों या दाइश से जंग।
पाकिस्तान के लिए ये बैलेंस रखना काफी मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ सऊदीया से दोस्ती भी रहे, ताल्लुकात भी चलते रहे, दूसरी तरफ पाकिस्तान इस बात से परहेज करे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन सऊदीया के मिडल ईस्टर्न ऑब्जेक्टिव्स के साथ ना हो। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है इस इशू पे, यानी जो उन्होंने अलायंस का ऐलान किया, इस पे पाकिस्तान कोई कैटेगोरिकल पोजीशन नहीं ले रहा।
गुज़िश्ता हफ्ते दफ्तर खारजा के तर्जुमान काजी खलीलुल्लाह ने कहा था कि पाकिस्तान 34 रुकनी इत्तेहाद का खैर मकदम करता है और इसमें शरीक होगा, लेकिन उनका भी कहना था कि ये तय किया जाना अभी बाकी है कि पाकिस्तान की शमूलियत किस सतह की होगी। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
इराकी फौजियों की रमादी के मरकज में शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के जंगजुओं से मंगल को लड़ाई हुई। इस इलाके से दाइश के जंगजुओं को बाहर धकेलने के लिए इराकी फोर्सेस की कार्रवाई आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। इराक की इंसदाद दहशतगर्दी सर्विस के तर्जुमान सबाउल नोमानी ने कहा है कि इस वक्त लड़ाई जारी है और फोर्सेस को फिजाइया की मदद भी हासिल है। 14 फौजी बैरकों से बारूदी हथियार हटा रही है। रवां साल मई में दाइश ने रमादी पर कब्जा कर लिया था और ये इराकी हुकूमत और फौज के लिए एक बड़ा धचका था। दारुल हुकूमत बगदाद के मगरब में 100 किलोमीटर के फासले पर वाके रमादी को वापस लेने की कोशिशों और जंगजुओं की रस्त की लाइन मुनकते करने में कई महीने लग सकते हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने मंगल को कहा है कि इस साल जमीनी और समंदरी रास्तों के जरिए यूरोपीय यूनियन पहुंचने वाले पनाह गजीनों और तारकीन वतन ने तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई है। एक मुश्तरका बयान में इन दोनों इदारों ने कहा है कि इनमें से निस शाम में जंग से भागने वाले पनाह गजी हैं, दीगर 20% अफगान हैं, जबकि 7% इराकी हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है कि 21 दिसंबर तक यूनान, बल्गारिया, इटली, स्पेन, माल्टा और कब्रस पहुँचने वाले 1,05,504 अफराद में से 8,16,772 अफराद समंदरी रास्ते से यूनान पहुंचे हैं। भारत में सरहदी मुहाफ़िज़ों की फोर्स BSF का एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और इसमें सवार 10 अफराद हलाक हो गए। तैयारा मंगल की सुबह नई दिल्ली के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान एयरपोर्ट के करीब ही गिरकर तबाह हो गया। अक्वामे मुत्तहिदा के दफ्तर के सरबरा माइकल मोलर ने मंगल के रोज़ बताया कि आलमी इदारा आइंदा माह शाम के बारे में अमन मुज़ाकरात कराने का प्रोग्राम रखता है। मुल्लर ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि हतमी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन हदफ जनवरी के इख्तिताम तक इसका इनेकाद है। अक्वामे मुत्तहिदा की सालसी में अमन बातचीत के 2 अदवार पिछले साल जनीवा में ही हुए थे, जो सदर बशारुल असद की हुकूमत और इनके खिलाफ लड़ने वाले बागियों के दरमियान थे। बीजिंग की एक अदालत ने इंसानी हकूक के मारूफ वकील पू यी शेयांग को नस्ली तफावत फैलाने और लड़ाई झगड़े पर उकसाने पर 3 साल की कैद सुनाई है। ताहम अगर वह अपनी सजा के खिलाफ अपील नहीं करते तो उन्हें 10 रोज में रिहाई मिल सकती है। इस बारे में एक रिपोर्ट। मंगल के रोज चीन के सरकारी मीडिया का कहना था कि बीजिंग की एक अदालत ने 50 साल पू को समाजी राबतों के मीडिया नेटवर्क वाइबो पर जारी करदा मुबैना तौर पर हुकूमत मुखालिफ मुतअद्दिद तहरीरों में कसूरवार गर्दाना है। इन तहरीरों में पू ने हुकूमत और सरकारी अहदेदारों पर कड़ी तनकीद की थी, जिनमें चीन की तिब्बत और सूबे सिंकयांग से मुतालिक पॉलिसियां भी शामिल हैं। इंसानी हकूक के ग्रुपों ने सजा सुनाए जाने की मुजम्मत की है। ताहम एमनेस्टी इंटरनेशनल के विलियम नी का कहना है कि दर हकीकत पू के लिए सूरत हाल बदतरीन हो सकती थी। विलियम नी ने कहा, पू को 8 साल तक कैद का सामना हो सकता था, इसलिए जाहिर है कि ये बहुत बेहतर है। मेरा मतलब है कि इन्हें मजीद एक दिन भी जेल में नहीं गुजारना पड़ेगा, लेकिन अहम बात यह है कि इन्हें सजा ही नहीं होना चाहिए थी, और इस सजा की वजह से जिसमें इन्हें कसूरवार गर्दाना गया है, जिसे उन्होंने कबूला है, उनको वकालत से दूर रखा जा सकता है। सो इस तनाजुर में ये बहरहाल ये नाइंसाफी पर मबनी मुकदमा है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हॉन्ग ली का कहना है کہ اس مقدمے میں ضابطے کی تمام کارروائی کی گئی تھی جس کا غیر ملکی حکومتوں کو احترام کرنا چاہیے۔ ہانگ لی نے کہا، چین کے عدالتی حکام نے قانون کے مطابق اس مقدمے کی کارروائی کی اور اس میں ملوث شخص نے قبول کیا کہ وہ قصوروار ہے اور اس نے معافی مانگی۔ غیر ملکی حکومتوں کو چین کی عدالتی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے اور مداخلت سے باز رہنا چاہیے۔ امریکی عہدیداروں نے بھی پو کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پو کے خلاف غیر واضح الزامات کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے عدالتی کارروائی کے دوران پو نے کسی سے بھی معافی مانگنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، مگر ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی تحریروں کی وجہ سے ان پر عائد کردہ الزامات غلط ہیں۔ پو اپنی آن لائن تحریروں میں خاصی تند و تیز باتیں لکھتے رہے ہیں جو کہ بسا اوقات نازیبہ بھی ہوتی تھیں۔ پو نے کہا ہے کہ ان کے آزادی اظہار کے حق کو چین کے آئین کے مطابق تحفظ ملنا چاہیے۔ تاہم منگل کے روز انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ اپیل میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کریملن کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پیوتن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے مشرق وسطی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جاپان نے کہا ہے کہ چین کا ایک مسلح کوسٹ گارڈ بحری جہاز مشرقی بحیرہ چین کے غیر آباد جزیروں کے نزدیک دیکھا گیا ہے۔ ایشیا کی دو بڑی اقتصادی قوتوں کے درمیان یہ علاقہ طویل عرصے سے تنازع کا مرکز ہے۔ جاپانی ساحلی محافظوں نے منگل کے روز تصاویر جاری کیں جس میں اس جہاز کو جزیرے کے نزدیک لنگر انداز دکھایا گیا ہے۔ ترجمان خاتون نے بتایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک مسلح چینی جہاز جزائر کے قریب پایا گیا ہے۔ تین دوسری کشتیاں بھی اس علاقے میں دیکھی گئی ہیں۔ امدادی کارکنوں کو چین میں مٹی کے ایک بڑے تودے کے ملبے کے نیچے سے پہلی لاش مل گئی ہے۔ جنوبی چین میں اتوار کو مٹی کا تودہ گرنے سے ایک صنعتی پارک تباہ ہو گیا تھا۔ گوانگ ڈونگ صوبے کے صنعتی شہر شینزن میں منگل کو لاش ملنے کے بعد اس واقعے میں پہلی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ ہنگامی امدادی کارکن ایک بڑے رقبے پر پھیلے تودے کے ملبے میں دبے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے مستقل کام کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں مٹی کا ملبہ 10 میٹر تک گہرا ہے، جس میں تلاش کے کام کے لیے ڈرون اور بھاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد اب تک 81 افراد لاپتہ ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ تعداد 51 بتائی گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملبے میں کچھ افراد زندہ مل گئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے مٹی اور ملبے کی بڑی لہروں کو صنعتی پارک کی طرف بہتے دیکھا، جس سے 23 عمارتیں تباہ ہو گئیں یا انہیں نقصان پہنچا۔ ان میں 14 فیکٹریاں، 2 دفتری عمارتیں اور 3 رہائشی عمارتیں شامل ہیں۔ چین کی لینڈ منسٹری نے اتوار کو کہا تھا کہ یہ حادثہ پاس ہی واقع فضلہ گھر میں تعمیراتی فضلے اور کوڑے کا ایک 100 میٹر بلند ڈھیر کا ملبہ گرنے سے پیش آیا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ فضلہ گھر کی دیواریں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھیں۔ مٹی کے تودے سے قدرتی گیس کی ایک پائپ لائن میں بھی دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اس سال جولائی میں ایران اور 6 عالمی قوتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے سے عشروں سے جاری مذاکرات اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس معاہدے کو صدر باراک اوباما نے سراہتے ہوئے اسے اس سال کے دوران ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ اس بارے میں ہینری رجویل کی رپورٹ۔ جولائی میں طے پانے والے معاہدے کے تحت ایران اپنی جوہری سہولتوں میں کمی کرے گا اور جوہری ہتھیار بنانے سے باز رہے گا۔ اس کے عوض ایران پر عائد امریکی اور یورپی پابندیوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ جوہری معاملات کی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ یوکی امانو کا کہنا ہے کہ ایران درست سمت میں جا رہا ہے۔ یوکی امانو کہتے ہیں، اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایران اپنی تیاری کی سرگرمیوں کو 2 سے 3 ہفتے میں مکمل کر لے گا، تو میرے پاس اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مغربی پابندیاں سن 2016 کے اوائل میں اٹھا لی جائیں گی۔ امریکی صدر باراک اوباما اس جوہری معاہدے کو اپنی ان 10 وجوہات میں شمار کرتے ہیں جن کے باعث وہ بڑے مثبت انداز میں نئے سال میں داخل ہوں گے۔ صدر اوباما کہتے ہیں
We succeeded in forging a strong deal to stop Iran from obtaining a nuclear weapon.
ہم ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھنے کے لیے ایک ٹھوس معاہدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. در حقیقت ایران یورینیم افزودہ کرنے کے ہزاروں سینٹری فیوجز کو پہلے ہی ختم کر چکا ہے. ایران میں حزب مخالف کی مضبوط آواز مہرداد خونساری کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے ایران کی عالمی سطح پر پوزیشن بہتر ہوئی ہے. مہرداد کہتے ہیں
It has ended Iran's isolation. It has, created a forum whereby
اس سے ایران کی تنہائی ختم ہوئی ہے. اس سے ایک ایسا فورم تشکیل پایا ہے جس کی وجہ سے ایران دوبارہ بین الاقوامی برادری میں شامل ہو سکتا ہے. مہرداد کہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری میں دوبارہ شمولیت سے خطے میں شیعہ ایران اور سنی سعودی عرب کے درمیان طاقت کا توازن بھی تبدیل ہوا ہے. دونوں ملک شام اور یمن میں مختلف فریقوں کی حمایت کر رہے ہیں. مغرب اس وقت داعش جیسی سنی شدت پسند تنظیموں کے خلاف صف آرا ہے اور اب ایران کو سلامتی کے خلاف خطرے کے طور پر نہیں دیکھتا. مہرداد کہتے ہیں
I think that recognition has come in the aftermath of this nuclear agreement.
میرے خیال میں اس جوہری معاہدے کے بعد ایران کو جو شناخت ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امر کہ جب آپ معیشت اور معاشی معاملات پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اور شاید کہہ بھی سکتے ہیں کہ آج ایران اپنی آبادی اور وسائل کے سبب دنیا میں سرمایہ کاری کی منڈی بن چکا ہے. ان وسائل میں سب سے اہم تیل ہے جو کہ اب فروخت ہوگا. اس سال ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ متعدد نئی کمپنیوں سے نئے ٹھیکوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کی توقع رکھتا ہے. اگر نئے سال کے آغاز پر پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں تو ایران میں تیل اور رقم کی فراوانی ہوگی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں ماحولیاتی تبدیلی کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی. دنیا بھر سے ماہرین پیرس میں سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنے اس کرۂ ارض کو جو سب کا گھر ہے ماحولیاتی اثرات سے بچانے کے لیے گھر کے طور طریقوں میں تبدیلی کا معاہدہ طے کیا. اور عین جس وقت پیرس میں یہ کانفرنس شروع ہو رہی تھی بھارت اور چین دھند میں لپٹے تھے. اور جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا پاکستان میں دھند کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. یہ دھند ہے کیا؟ کاروں اور دیگر ذرائع سے اٹھنے والا دھواں جس کے ذرات جم کر دھند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہوا میں آلودگی بڑھا دیتے ہیں، اور فضا کی یہ آلودگی جان لینے پر تلی ہے. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے پیٹرک برائس کہتے ہیں
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease.
ہوا صاف نہ ہو تو ہسپتال میں دمے کے مریضوں کا داخلہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہسپتال میں زیادہ داخل ہوتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہوا کی آلودگی زیادہ ہو تو مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے درجہ حرارت میں 1 درجہ سیلسیس کا اضافہ امریکہ میں سالانہ 1,000 افراد کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور دنیا بھر میں فضائی آلودگی سے 1 درجہ سیلسیس سالانہ اضافے سے 20,000 سالانہ اموات ہوتی ہیں. ایسے شہروں میں جہاں فضا صاف نہیں ہے سب سے زیادہ بچے اور معمر لوگ خطرے میں ہیں. پیٹرک برائس کہتے ہیں کہ ٹریفک کم ہو جائے تو فضا کی آلودگی بھی کم ہو سکتی ہے.
We can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit. Anything we can do to
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، کارپول کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں. ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں. ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا. عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 500,000 بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے. برائس کہتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے. پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے، اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے. سیلاب اسی سے آتے ہیں، اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کامیاب ترین فلم بجرنگی بھائی جان کو صرف 2% لوگوں نے دیکھا۔ تفصیل جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چل بیٹا سیلفی لے لے رے، چل بیٹا سیلفی لے لے رے۔
سلمان خان کی بلاک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان کے چرچے دنیا میں کہاں نہیں ہوئے۔ فلم نے آمدنی کے لحاظ سے تو کئی ریکارڈ توڑے ہی۔ اپنی کہانی کی بدولت ایک بھارتی لڑکی گیتا کو پاکستان میں 12 برس قیام کے بعد اپنے وطن جانے میں مدد بھی ملی، اور وہ بھی بہت شان و شوکت کے ساتھ، ورنہ جانے کتنے مزید سالوں سے انتظار کرنا پڑتا۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ صرف 2% بھارتیوں نے اس فلم کو سنیما ہال جا کر دیکھا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق 300 کروڑ روپے کا بزنس کرنے والی بجرنگی بھائی جان کو دیکھنے کے لیے 130 کروڑ آبادی میں سے صرف 2% یعنی 3,21,00,000 لوگوں نے سینما گھروں کا رخ کیا، جبکہ 74.5 ملین افراد نے گھر بیٹھے ٹی وی پر ہی اس فلم کا مزہ لیا۔
منی تو بول نہیں سکتی؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں، اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا۔ میرٹھ، فرید آباد، گوالیئر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھپور، جے پور،
مراد آباد،
جھمری تلیا،
آسنسول،
پاکستان۔
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربندھ کرو ترنت۔
کارنیول سینماز کے ڈائریکٹر اور سی ای او پی وی سنیل کا کہنا ہے کہ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ صرف 2% لوگ فلم دیکھنے سینما گئے، اور فلم کی کمائی نے 300 کروڑ کا حصہ عبور کر لیا۔ اگر ہم تھیٹر جانے والوں کی تعداد کو 5% تک لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھارتی سینما کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوگا۔
ہندوستانی جاسوس کو کڑی سیکیورٹی میں رکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہاں سے سیدھا اسلام آباد شفٹ کیا جائے گا۔ تو کدھر شفٹ ہو رہا ہے یار؟ وہ دیکھو
جناب، بالکل مینٹل ہے یہ۔
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے۔
ایسے ہیں بھیا بجرنگی،
زیادہ تر لوگ سینما کیوں نہیں گئے؟ سنیل کے مطابق ایسا اس لیے ہے کہ بھارت کی 50% آبادی کو سینما گھر میسر ہی نہیں۔ بھارت میں 1 ملین افراد کے لیے 7 سینماز ہیں، جبکہ امریکہ میں 100۔ بھارت میں ملٹی پلیکسز کی تعداد مجموعی تعداد کا صرف 15% ہے، باقی سینما سنگل اسکرین ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں پروڈیوس کرنے والا بھارت سینما گھروں کی قلت کا شکار ہے۔
بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب تلک تو بنا دے نہ بگڑی، درز تیرے نہ جائے زوالی۔
Oh,
इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की शब के 11:30, भारत में 12 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में मंगल की सपहर का 1:30 बजा है। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। जिला सवात में एक गैस सिलेंडर के अचानक फट जाने से बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। इस बारे में मजीद तफसीलात पिशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के शमाल मगरबी सियाहती मुकाम वादी स्वात के एक अस्पताल में 5 बच्चों समेत 15 अफराद उस वक्त जख्मी हो गए जब यहां गैस के अखराज के बायस जोरदार धमाका हुआ। सिद्दू शरीफ अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सादिक खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मंगल की सुबह अस्पताल में गैस के अखराज के बायस धमाका हुआ जिससे यहां दाखिल 5 बच्चे और दीगर मरीजों के 10 अजीज अकरबा जख्मी हो गए जिनमें 5 खवातीन भी शामिल है।
उस सबको मामूली चोटें आई थी और ज्यादातर शीशे की टुकड़ों और उसकी वजह से हुई थी। वो हमने उनको कैजुअल्टी में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी है और वो तकरीबन सारे फारिग है। हमने जो 70 दाखिल बच्चे थे उनको हमने हमारे पास न्यूली कंस्ट्रक्टेड शेख खलीफा बिन जियाद अल नायान हॉस्पिटल है जो UAE गवर्नमेंट के तावन से आर्मी ने कंस्ट्रक्शन की है उसमें हमने उनको शिफ्ट किया है। वो 100 बेड और 70 बेड हमने उसमें ऑक्यूपाई कर दिए चिल्ड्रन वार्ड के लिए। तो अभी हमारे पास न कोई जख्मी दाखिल है न उसमें से कोई सीरियस है।
वादी स्वात और इसके मजाफाती इलाकों को गुज़िश्ता दाई के वस्त से तालिबान की शोरश पसंदी का सामना रहा लेकिन 2009 में फौज ने भरपूर कार्रवाई करती हुई शिद्दत पसंदों को यहां से निकाल बाहर किया। गो के इस इलाके में अमन अमान की सूरत हाल माजी की नस्बत बेहतर हुई है लेकिन अब भी तशद्दुद के इक्का दुक्का वाकयात रोनमा होते रहे हैं। ताहम हुकाम के बकौल मंगल को अस्पताल में पेश आने वाला वाकया किसी भी तौर दहशतगर्दी का वाकया नहीं था। पाकिस्तान को तवानाई के बहरान का भी सामना है और खास तौर पर मौसम सरमा में कुदरती गैस की कमियाबी की वजह से अक्सर लोग गैस के सिलेंडर या फिर खुशक लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दियों के मौसम में गैस सिलेंडरों के धमाकों की खबरें आती रहती है जिनमें अक्सर मुहलिक भी साबित होते हैं। शमीम शायद वॉइस ऑफ अमेरिका पिशावर।
पाकिस्तान की हुकूमत गवादर से कोयटा तक रेलवे लाइन बिछाने के एक मंसूबे पर गौर कर रही है। ये मंसूबा चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का एक अहम हिस्सा होगा। इस बारे में कोयटा से सतार काकड़ की रिपोर्ट।
कुदरती वसाइल से मालामाल लेकिन पसमानदा तरीन सूबा बलोचिस्तान में ज़राए आमद रफ्त न सिर्फ महदूद हैं बल्कि बुनियादी ढांचे की कमयाबी की वजह से भी यहां एक इलाके से दूसरे इलाके तक का सफर खासा दुश्वार तस्वर किया जाता है। लेकिन अब साहिली शहर ग्वादर को सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा से मिलाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का मनसूबा बनाया गया है जिसके काबिल अमल होने से मुतालिक जायजे पर काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ग्वादर से पंजगूर तुरबत हुजदार कलात और मस्तुंग तक नई रेलवे लाइन बिछाने का जायजा लिया जा रहा है। बलोचिस्तान में कयाम पाकिस्तान से पहले की बिछाई गई एक रेलवे लाइन है जो कि दालबंदीन से क्वेटा और फिर जायदान तक जाती है लेकिन ये कई सालों से काबिल अमल नहीं है। रेलवे के चीफ इंजीनियर बशारत वहीद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि नई पटरी बिछाने के लिए 7 साल कबल भी एक जायजा रिपोर्ट तैयार करने का कहा गया था लेकिन अब पाक चीन इक्तसादी राहदारी मनसूबे के तहत दोबारा इस रूट पर रेलवे लाइन बिछाने का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मनसूबे के तहत पहला रूट ग्वादर से खुजदार कलात और मस्तुंग, दूसरा ग्वादर से पंजगूर बेसीमा खुजदार जैकबाबाद तक और तीसरे रूट के तहत ग्वादर तुरबत खुजदार रतोडेरो और लाड़काना तक 939 किलोमीटर रेलवे की नई पटरी बिछाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्वादर में रेलवे स्टेशन के लिए अराजी खरीद ली गई है जबकि तुरबत हुजदार कलात मस्तुंग और बेसीमा में रेलवे स्टेशन कायम करने के लिए अराजी खरीदने के लिए मालियाती अखराजात का तखमीना लगाया जा रहा है। کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے کالم نگار شہزاد بلوچ نے گوادر سے کوئٹہ کو ملانے کے اس منصوبے کو صوبے کے لیے ایک خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ قابل عمل ہو جاتا ہے تو اس سے مقامی لوگوں کے حالات زندگی خصوصاً معاشی حالت بہتر ہونے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔
میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایک میں کہتا ہوں گیم چینجر ہے، اور وہاں کے عوام کے لیے دوسرے تیسرے چھوٹے شہر بھی آباد ہوں گے اس سے، کیونکہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کوئٹہ پہ زیادہ برڈن آ جاتا ہے، لوگ وہاں سے یہاں روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر اینگل سے دیکھیں کیونکہ یہ لینڈ لاک کنٹریز کے لیے ایک روٹ ثابت ہوگا، جس طرح افغانستان دوسری سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، تو یہ روٹ ثابت ہوگا۔ یہ زائدان اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بلڈ ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک پیرل ایک اچھا ایک انیشیٹو ہوگا، تو اگر یہاں پر اسی زور شور سے اور اسی سنجیدگی سے کام کیا گیا تو بلوچستان کے لیے میرے خیال سے بہت زیادہ ایک بہتر معاشی مستقبل سامنے نظر آ رہا ہے مجھے۔
پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا تخمینہ 46 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، اور اس کے تحت چین کے شہر کاشغر سے پاکستان کے شہر گوادر تک مواصلات، بنیادی ڈھانچے، توانائی کے منصوبوں اور صنعتوں کا جال بچھایا جائے گا۔ بعض قوم پرست حلقے ان تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اس منصوبے میں بلوچستان اور اس کے مقامی لوگوں کو ترجیح نہیں دی جا رہی، لیکن وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں کسی بھی خاص علاقے کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا، بلکہ اس کے مکمل ہونے سے پورا ملک یکساں طور پر مستفید ہوگا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
سندھ میں رینجرز کی موجودگی کے بارے میں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کی سمری کو غیر مشروط طور پر منظور کر لیا ہے۔ سندھ حکومت نے رینجرز کو مشروط طور پر کراچی میں کارروائی کی اجازت دینے کی منظوری دی تھی۔ سندھ کی تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال کے بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں بالآخر رینجرز کو پھر سے مکمل خصوصی اختیارات دے دیے گئے۔ رینجرز ایک طویل عرصے سے سندھ میں موجود ہیں، اور ہر کچھ عرصے کے بعد صوبے میں ان کے قیام اور اختیارات کی توسیع کی جاتی ہے۔ اس بار رواں ماہ کے اوائل میں میعاد ختم ہونے کے باوجود صوبے میں رینجرز کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حکومت سندھ کا کہنا تھا کہ صوبے میں رینجرز کے مستقبل کا فیصلہ سندھ اسمبلی میں کیا جائے گا، اور یہی کیا بھی گیا۔ پچھلے دنوں سندھ اسمبلی میں رینجرز کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ رینجرز صوبے میں رہے گی، لیکن اس کے اختیارات کو کم کر دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رینجرز کے اختیارات کو مشروط بھی کر دیا گیا تھا۔ سندھ میں حزب مخالف نے اس پر شدید احتجاج بھی کیا تھا۔ بتایا گیا کہ رینجرز کے قیام اور محدود اختیارات کی توسیع اور توثیق سندھ اسمبلی سے ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر دستخط کر دیا اور اسے وفاقی حکومت کو بھیج دیا۔ رینجرز کو سنگین جرائم جیسے کہ ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا گیا تھا، لیکن دہشت گردوں کی مدد کرنے کے شعبے میں کسی کو گرفتار کرنے سے پہلے اور کسی سرکاری دفتر پر چھاپہ مارنے سے پہلے حکومت سندھ سے اجازت لینے کا پابند کیا گیا تھا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق منگل کو وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کی اس بات کو نہ مانتے ہوئے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 60 دن کے لیے سندھ میں رینجرز کے مکمل خصوصی اختیارات کی توسیع کر دی۔ کوشش کے باوجود حکومت سندھ کا اس معاملے پر رد عمل حاصل نہ ہو سکا۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے اس صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ جو وفاقی گورنمنٹ نے جو اختیارات دیے ہیں یہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس معاملے کو وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے طے کرنا چاہیے تھا۔ سندھ میں پھر ایسا سے بحروبی کا نعرہ لگے گا۔
کراچی میں رینجرز کا حالیہ آپریشن تقریباً پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شروع ہونے والا یہ آپریشن تمام مجرموں اور دہشت گردوں کے خلاف جاری ہے۔ حکومت کے مطابق اس آپریشن سے کراچی کے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے، اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ایک عرصے سے یہ کہہ کر احتجاج کر رہی ہے کہ یہ آپریشن اس کے خلاف ہو رہا ہے، اور صوبے کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عاصم حسین کے دہشت گردی میں معاونت کے مقدمے میں ہر روز ایک نیا موڑ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ منگل کو ڈاکٹر عاصم حسین کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 30 دسمبر تک ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
باڑا بازار کسی زمانے میں پاکستان کی شمال مغربی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایک مشہور اور مصروف ترین خریداری کا مرکز تھا۔ یہاں اسمگل شدہ اشیاء بھی فروخت ہوتی تھی۔ یہ بازار 6 برس کے طویل عرصے کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی ڈیوا ریڈیو کے نمائندے ابراہیم شمواری نے اس علاقے کا دورہ کیا اور یہ رپورٹ ارسال کی۔ سماعت فرمائیے نیلوفر مغل کی زبانی۔
پرانے باڑا بازار کی ایک چیک پوسٹ پر لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری ہے۔ گزشتہ 6 برسوں میں علاقے میں بدامنی اور فوجی کارروائی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس ماہ پاکستانی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے باڑا علاقے کی سیکیورٹی اور انتظام مقامی انتظامیہ کو سونپ دیا ہے۔ اب یہاں تعمیراتی کاموں اور بحالی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ستمبر 2009 میں جب اس علاقے میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی گئی تو دیگر علاقوں کی طرح یہاں کا وسیع و عریض مین باڑا بازار بھی شدید متاثر ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 97,000 خاندان یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں تاجر اور دکاندار بھی اپنا کاروبار سمیٹ کر دیگر علاقوں کا رخ کر گئے۔ ان تاجروں کا کہنا ہے کہ اس تمام عرصے میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ان کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ باڑا بازار غیر ملکی ساز و سامان اور اشیاء خورد و نوش کے لیے مشہور تھا۔ یہاں مبینہ طور پر افغانستان سے اسمگل شدہ مال بھی آتا تھا۔ مقامی لوگوں سمیت پاکستان بھر سے خریدار بڑے شوق سے یہاں آتے تھے، لیکن بدقسمتی سے شورش پسندی کی وجہ سے 6 برسوں تک یہ بازار بند رہا۔ باڑا بازار تنظیم کے ایک لیڈر سید ایاز نے وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس سے گفتگو کے دوران بتایا۔
اس کا دے سارا بازار کو لو شو حکومت دے تو تیاران شروع کری دی بازار کو لاوے کی پدی بدے انتہائی خوشحال ہے۔ علاقے خالق اور ڈیر خوشحال
بازار اب کھل چکا ہے۔ حکومت نے یہاں تعمیراتی کاموں کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اس پر ہم سب بہت خوش ہیں، جیسا کہ ہمیں نئی زندگی مل گئی ہو۔ لیکن دکان کے مالک یا کرایہ دار کے پاس تعمیراتی کاموں کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے مسائل درپیش ہیں، جس کی وجہ سے باڑا بازار کو دوبارہ آباد ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ سید ایاز کی طرح اور بھی ایسے ہزاروں دکاندار اور تاجر ہیں جو یہاں پر کاروبار کیا کرتے تھے۔ ان میں سکھ برادری کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ گرویندر سنگھ کا تعلق ملک دین قبیلے سے ہے۔
دلتا مند وڑو روزگار کا لو ہول سیل اور ڈر پر خستہ بانے زمین روزگار روانو خوشوں کے دوبارے حالات خراب شو۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں آٹے کا کاروبار کیا کرتے تھے، ہمارا کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم یہاں سے پشاور چلے گئے اور نئے کاروبار کا آغاز کیا۔ لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ باڑا بازار دوبارہ کھلنے کی وجہ سے ہم پھر سے اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں گے اور مقامی لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو سکیں گے۔
تکما پوری چے دے آرمینا کم دے اختیارات و مسالہ و آغوی واپس ایمو پولیٹیکل انتظامیہ لاوالا کرا۔
علاقے کے ایک اور رہنے والے حاجی عبدالحنان کہتے ہیں کہ فوج نے تمام اختیارات پولیٹیکل انتظامیہ کے حوالے کر کے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پولیٹیکل انتظامیہ ان غریب اور بے روزگار افراد کے ساتھ تعاون کرے گی۔ باڑا بازار کھلنے سے قبل جب حکومت نے مارچ میں آئی ڈی پیز یعنی بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا اعلان کیا تو یہاں پر سرکاری سطح پر بحالی کے متعدد پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا۔ ایک لمبی طویل سڑک جو باڑا بازار سے عالم گدر علاقے تک جاتی ہے مکمل کر لی گئی ہے۔ یہاں پر بس اسٹینڈ اور ٹیکسی اسٹینڈ کی بنیاد رکھی گئی ہے اور جدید سہولتیں مہیا کرنے پر بھی کام جاری ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ وہ اس ماہ ٹینڈر طلب کر کے ٹھیکیداروں کو کام حوالے کر دے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین نے اطلاع دی ہے کہ اس سال جنگ زدہ علاقوں سے تقریباً 10 لاکھ افراد نے یورپ کا رخ کیا۔ اس قدر تعداد میں ترک مکانی کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین یعنی یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال یورپ آنے والے مہاجرین کی تعداد میں 5 گنا کے قریب اضافہ ہوا ہے۔ سن 2014 میں 2,20,000 کے قریب افراد نے یورپ میں پناہ حاصل کی تھی۔ اس ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسمگلروں کی مخدوش کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے والوں میں تقریباً 3,600 افراد ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ یو این ایس سی آر کے مطابق مہاجرین کی 80% تعداد ترکی سے یونان میں داخل ہو رہی ہے، اور اس ملک کے پاس اس قدر بڑی تعداد میں لوگوں کے داخلے کے انتظامات نہیں ہیں۔ ایجنسی کے ترجمان ایڈریان ایڈورٹس کا کہنا ہے کہ ترک مکانی کرنے والوں میں سے کم از کم آدھی تعداد شام سے آ رہی ہے۔
Syria, as we all know, is an absolutely catastrophic conflict which is producing
شام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں شدید کشیدگی اور بحران کا شکار ہے، اور وہاں پر عوام کو شدید مشکلات اور خطرات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور عراق سے کافی لوگ یورپ کا رخ کر رہے ہیں، کچھ تعداد قرن افریقہ سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ بہرحال مہاجرین کی یہ بڑی تعداد یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہیں بین الاقوامی تحفظ درکار ہے۔ ایڈورٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کی ہجرت کے کئی اسباب ہیں، بعض نام نہاد اقتصادی وجوہات کی بنا پر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو مناسب سہولتیں ضرور ملنی چاہیے۔ ان کے کیسز کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جانا چاہیے کہ آیا وہ واقعی مہاجرین کا درجہ حاصل کرنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اہل نہیں ہیں تب بھی ان کے ساتھ انسانی سلوک کیا جانا چاہیے۔ ایڈورٹس کہتے ہیں کہ مہاجرین کی یہ تعداد دنیا کی افسوسناک صورتحال کی عکاس ہے۔
15 major conflicts over the past 5 years all producing mass displacement
5 سال کے دوران کم از کم 15 اہم لڑائیاں ہوئی ہیں، اور ان سب کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں بے گھر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سی لڑائیاں اور کشیدگی اب بھی جاری ہے، بعض تو کئی عشروں سے جاری ہیں، اور ان کی وجہ سے در بدری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایڈورٹس کا کہنا ہے کہ دنیا کے ممالک ان مسائل کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کا مکمل سدباب نہ کیا جائے گا تب تک ترک مکانی کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا کے دو گنجان آباد ملکوں کے دارالحکومتوں بیجنگ اور نئی دلی میں منگل کے روز فضائی آلودگی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فضا کے معیار پر نظر رکھنے والے اداروں کے جائزے کے مطابق ان شہروں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس بارے میں بینکاک میں جنوب مشرقی ایشیا بیورو کے نمائندے سٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں پیر اور منگل کو فضائی آلودگی کی خطرناک صورتحال کے بارے میں رواں ماہ میں دوسری بار انتباہ جاری کیا گیا، جس کے باعث بلدیاتی حکومتوں کو فیکٹریوں کی پیداوار کو کم کرنے یا اپنا کام بند کرنے اور شہر کی سڑکوں پر چلنے والی نصف گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹانے اور اسکول کو بند کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اس سے پہلے 7 دسمبر کو فضائی آلودگی کے خطرناک سطح کے بارے میں انتباہ جاری کیا گیا تھا۔ چین میں اس انتباہ جاری کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بیجنگ کی فضا ماضی کی نسبت حقیقت میں زیادہ آلودہ ہے۔ نیو یارک میں قائم کونسل فار فارن ریلیشن سے وابستہ عالمی صحت کے مسائل پر کام کرنے والے ینگ زونگ ہانگ کا کہنا ہے
The reason that the municipal government decided to issue the red alert
بلدیاتی حکومتوں کی طرف سے جاری کیے گئے ایسے انتباہ کا مقصد فضائی آلودگی کی سطح کو کم کرنے کے لیے زیادہ مؤثر اقدامات کا جواز پیش کرنا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کو محدود کرنے سے فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسری طرف بھارت کی دارالحکومت کو بھی بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے مسئلے کا ایک بار پھر سامنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کی فضا شدید آلودہ ہے، جو دنیا کے باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ نئی دہلی میں سائنس اور آب و ہوا سے متعلق ایک تحقیقاتی ادارے کی عہدیدار انومیتا رائے چودھری کا کہنا ہے ابھی سردیوں میں یہ زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اسے سونگھ سکتے ہیں۔ اس برس ورلڈ بینک نے اندازہ لگایا ہے کہ بھارت کے شہروں میں فضائی آلودگی کے سبب لوگوں کی زندگیاں مختصر ہو کر رہ گئی ہیں، جس سے ملک کو سالانہ 18 بلین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر رائے چودھری کے الفاظ ہیں ایک مطالعاتی جائزے کے مطابق دہلی کے ہر تیسرے بچے کے پھیپھڑے خراب ہیں، اور شہر میں قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں سے اکثر فضائی آلودگی کی وجہ سے امراض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے مارچ کے اواخر سے ڈیزل پر چلنے والی پرتعیش گاڑیوں کی رجسٹریشن پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ نئی دہلی کی حکومت نے جنوری سے پہلے 2 ہفتوں کے لیے سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کو کم کرنے کی ایک پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور ایران کے دارالحکومت تہران کا شمار بھی ان شہروں میں ہوتا ہے، جہاں فضائی آلودگی کے مسئلے سے ان شہروں کے باسی بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں اس وقت لگ بھگ 1,50,00,000 افراد مقیم ہیں۔ اس شہر میں ٹریفک کے ہجوم اور بھٹوں سے نکلنے والا دھواں شہریوں میں سانس کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں۔ ایران میں بھی حکام نے تہران، اصفہان اور عراق کے شہروں میں فضائی آلودگی کے متعلق انتباہ جاری کرتے ہوئے اتوار سے 2 دن کے لیے تمام اسکولوں کو بند کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایران میں 2010 کے بعد پہلی بار ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے، مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں، وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے، اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے۔ چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں،
The increase in solar panels, photovoltaic cells has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would.
گزشتہ ایک عشرے میں سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے۔ اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے، چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے، تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کونسل کی عالیہ ہیگ کہتی ہیں،
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts and they need help from the industrialized world which was responsible for much of the pollution that
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں، بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے، بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں سارا زمان،
اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے نگہت امان کا بھی سلام قبول کیجیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کو آپ تک پہنچتے ہوئے مکمل ہو گئے ہیں 100 ہفتے۔ اب تک اس شو کے 100 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔
لوگ اکثر چیز کے اوپر پڑھتے نہیں ہیں اور اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔
جو چیز سب سے زیادہ فنی لگتی تھی، اکثر بینر لگا ہوتا تھا دکانوں کے باہر کے بچوں اور خواتین کی نئی ورائٹی کے لیے اندر تشریف لائیں۔
صدائے جہاں میں پاکستان اور امریکہ سے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کرتی ہے حالات حاضرہ، صحت، سیاحت، ثقافت اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے منفرد اور معلوماتی رپورٹس۔
ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی، ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔
وہاں جو بھی بچی کچی امن پسند قوتیں ہیں ان کو مجتمع کیا جائے، اور امن کے سلسلے میں ایک مشرق وسطی کا ایک بڑا اور ایک ملکوں سے، مخصوص ملکوں سے متعلق ایک مکالمہ کروایا جائے، وہ بہت ضروری ہے۔
ہمارے سامعین جس طرح اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، اس کا اندازہ ان کے قیمتی تبصروں سے ہوتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔
صدائے جہاں میرا پسندیدہ پروگرام ہے، خصوصاً جو صحت کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہو جاتی ہے وہ بہت مفید ہے۔
ایز اے اسٹوڈنٹ صدائے جہاں کی اگر میں بات کروں تو ایک اچھا پروگرام ہے۔
بالخصوص میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں، یہاں کی زبان، یہاں کے ادب، یہاں کی ثقافت کے حوالے سے، یہاں کی تاریخ کے حوالے سے مزید پروگرام کرنے کی ضرورت۔
آپ ہم سے برابر رابطے میں رہیے اور سنتے رہیے صدائے جہاں، وائس آف امریکہ 972 میڈیم ویو پر سینیچر صبح 6 بجے اور پاکستان کے FM 99 پر اتوار کی شام 6 بجے۔ ہمارے فیس بک کا پتہ ہے facebook.com/SEJRadio۔ صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور پاکستان کے ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
سیف العادل ایک مفرور ملزم ہے جو 1998 میں نیروبی کینیا اور دارالسلام تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ اس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ القاعدہ دہشت گرد تنظیم کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ مصر کا شہری ہے، اس کی آنکھوں اور بالوں کی رنگت سیاہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی باور کیا جاتا ہے کہ یہ مصری اسلامی جہاد نامی تنظیم سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ ابراہیم المدنی اور محمد ابراہیم مکاوی کے نام سے بھی معروف ہے۔ سفارت خانوں پر حملوں سے سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے، جن میں سے اکثریت کا تعلق کینیا اور تنزانیہ سے تھا۔ ان ہلاک شدگان میں 12 امریکی شہری بھی شامل تھے۔ اس کے اس اقدام اور اس کے دوسرے اقدامات کی وجہ سے قتل، امریکی ملکیت کو تباہ کرنے کی سازش اور دوسرے جرائم کے لیے ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ العادل کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے والوں کو ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت $50,00,000 تک کے انعامات کی پیشکش کی جا رہی ہے تاکہ اسے گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیا جا سکے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام اطلاعات کی تفتیش کی جائے گی اور اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں تو اپنے قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکورٹی آفس سے یا ٹپ لائن www.rewardsforjustice.net پر رابطہ قائم کیجیے، یا اپنی فراہم کردہ اطلاعات rfj@state.gov پر ای میل کر دیجیے۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میر اور ساؤنڈ انجینئر ایل سینٹوس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔